الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا، لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں گے. یہ وعدہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں وعدہ فرمایا لنریہ من آیاتنا، کہ ہم معراج میں اور اسراء میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اور سورہ نجم میں اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی زیارت تھی. لہذا حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں تین مضامین بیان فرمائے ہیں. ایک تو آپ کی رسالت کو بیان فرمایا، نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا کہ جس طرح ستارہ اپنی چال پر رہتا ہے اس کی چال کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور گمراہ لوگ راستہ بھولنے والے ان ستاروں سے اپنا راستہ پکڑتے ہیں، ہم نے پیغمبر کی ذات کو ایسا بنایا ہے عالم ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ہدایت کے راستے سے ہٹنے والے نہیں، اور وہ ستارے کی مانند اندھیروں میں ہیں کہ جو اندھیرے کے اندر راستے والے کو، کشتی والوں کو، پہاڑوں پہ چلنے والوں کو، صحراؤں اور ریگستانوں میں چلنے والوں کو راستہ دکھاتا ہے. اس طرح ہمارا پیغمبر ہے کہ جو اس اندھیری دنیا میں، اس گمراہ دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اور دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ جبریل صاحب تو سلام سے دو بار ملاقات ہوئی، اصلی شکل میں دیکھا، ایک بالافق الاعلیٰ، ایک غار حرا سے جب آپ نکل رہے تھے اس وقت آپ نے دیکھا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم افق، پورے افق کو بھرے ہوئے ہیں، آپ کے 600 پر ہیں. آپ اس وقت آپ پر ایک روب سا طاری ہو گیا. آپ نے فرمایا دسیرونی دسیرونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو. آیا یا ایها المدثر قم فانذر ربک فکبر. اور تیسرا اور دوسری ملاقات سدرۃ المنتہی پر ہوئی، ولقد رآه نزلۃ اخرى، وہاں جبریل اسلام اصلی شکل میں تھے، کیونکہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے. عند سدرۃ المنتہی، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، بیری. منتہا کا مطلب ہے کہ وہ آخری حد ہے، وہ بیری کا درخت آخری حد ہے، آگے بس اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کوئی مخلوقات اس سے آگے جا نہیں سکتی، یعنی وہ حد ہے، اس لیے منتہا کہتے ہیں، بھائی وہاں پر انتہا ہے. دیکھنے میں تو بیری کا درخت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا جب آپ معراج سے واپس آئے کہ سدرۃ المنتہی کیسا تھا، فرمایا کہ اس کے بیر کہ جس طرح عرب کے اندر بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اتنے مٹکوں جیسے ان کے بیر تھے، اور ہاتھی کے کان جیسے اس کے جناب وہ پتے تھے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو انوارات اور تجلیات تھیں، فرمایا کہ عام آدمی کا کام نہیں کہ اس کی نگاہ ٹک سکے، لیکن وہ ماں ذاک البصر و ماں طغا، لیکن ہمارے محبوب کی نگاہ ہے بالکل جمی نہیں. اللہ نے ان میں اتنی طاقت اور صلاحیت رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. تجلی کوہ طور پر آئی، خر موسیٰ صاعقہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ تجلیات جو سدرۃ المنتہا پر اللہ کے اتنے قرب، اس کا کیا عالم ہوگا. ما ذاک البصر و ما طغی، فرمایا ذرا بھی نگاہ نہیں ہٹی ادھر ادھر ہمارے پیغمبر کی. اتنے انوارات اس پر تھے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح کو اب وہاں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے بیری کے پانی سے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا، اس کے اندر ہی بیری اگی تھی. عجیب بات ہے، اندر ہی بیری اگی تھی. مدینہ شریف میں آج بھی کنواں موجود ہے، لیکن من کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہی بیری کا درخت تھا اندر سے. کہ اللہ نے بیری کی درخت میں عجیب خاصیت رکھی. دیکھنے میں تو بیر ایک عام سی چیز ہے، لیکن یہ عام چیز نہیں، بڑی خاص چیز ہے. اللہ نے جو وہاں درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس لیے جادو کی اس کے اندر بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بیری کے جو پتے ہیں ان کو پیس کر اس کے پانی سے مسحور کو غسل کرایا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. ایسے بعض عملیات میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا، وہی پر جنت ہے، جنت الماوا بھی وہی پر ہے. یخش سدرۃ ما یخش. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی، لقد رآ من آیات ربہ الکبرا. حضرت سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اس میں اللہ کی رویت کے بارے میں ہے کہ پیغمبر سلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس لیے کہ جبریل صلی اللہ سلام کی زیارت کو آیات کبرا قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ افق عالم میں وہ تو آپ نے پہلے سے جو ہے 3 سال کے بعد ہی آپ نے زیارت کر لی تھی جبریل صلی اللہ سلام کی، اور دوبارہ وہاں ملاقات ہوئی. اس کو آیات کبرا میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ آیات کبرا ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور زیارت. سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی معراج میں، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، فرمایا کہ میں نے نور دیکھا، میں نے نور دیکھا تھا. نورانی الاراہ، دوسرے بات ہے کہ نورانی جو ہے شکل میں میں نے دیکھا، بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے پہلے اللہ تعالیٰ سے خواب میں ملاقات کی، خواب میں میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور دوبارہ سدرۃ المنتہا میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر آتی ہے. فرمایا کہ لقد رآ من آیات رب الکبریٰ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ حضرت اکرمہ عبداللہ عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے تابعی اور مفسر قرآن ہیں، کہا کہ حضرت بتائیے اس کی تفسیر. فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ہاں زیارت کی، اور دو بار زیارت کی. یہ سب سے بڑی نشانی تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کی، اور جب لیکن جو وحی ہوئی وہ پردے کے پیچھے سے، یاد رکھو اس وقت گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو کے وقت پردہ حائل ہو گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، اللہ کی آواز سنتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرش پر جانے کے بعد وہاں اللہ کی ملاقات میں اللہ نے وحی بھیجی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی بھیجی، اور اس کے اندر 55 نمازوں کے بارے میں وحی آئی، 50 نمازیں دی. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، یہ تو بڑی نشانی، لیکن پھر کتنی نشانیاں؟ سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر ایک ایک دو دو پیغمبر تھے. 6ٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بیت اللہ کو بنایا تھا، آپ معمار سے بیت اللہ کے، یرفع ابراہیم القواعد من بیت و اسماعیل، اس لیے اللہ نے بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل اوپر قبلہ ہے، آسمان والوں کا قبلہ، اس کے ساتھ جگہ دی. آپ نے ابراہیم السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ زمین پر قبلے کے جو ہے معمار تھے، اللہ نے آسمانوں پر بھی آسمانوں کے قبلے کے پاس جگہ دے دی. فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی اتنی مخلوق ہے کہ وہ 70,000 جو طواف کر جاتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم انسانوں پر کہ اللہ کے گھر میں بار بار بھی حاضری نصیب فرماتے ہیں، ایک بار بھی اور کئی بار حاضری نصیب فرماتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوقات اس قدر ہے کہ بیت المعمور میں ایک کے بعد دوبارہ کسی کو باری نہیں آتی۔ وہاں تو وہاں سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس نے کہا کہ کیا، پہلے تو روئے موسیٰ علیہ السلام، روئے یہ بعد میں آنے والا جوان مجھ سے آگے چلا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبروں میں بہت بڑے پیغمبر ہیں، اللہ نے یعنی ان کی زندگی میں ان کی امت کی تعداد 600,000 تھی، ان کی زندگی میں، ان کے بعد کتنے ہوں گے آپ بتائیے۔ اور تورات سب سے بڑی کتاب تھی، قرآن سے پہلے سب سے بڑی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خاص شان عطا فرمائی، اس لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعات موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے جو آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے بیان کی، کہ آپ ان یہود نصارہ اور مشرقین کی باتوں سے گھبرائے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ان کی اپنی امت نے ان کو کتنا ستایا لیکن فصبرا، ان نے ہمیشہ صبر کیا، کیسے کیسے الزامات ان پر لگائے لیکن ہمیشہ صبر کیا۔ دادا آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ صبر سے کام، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، لڑائی بڑائی نہ کریں، باتوں سے سنی سنائی باتوں پر لڑائی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو۔ اس لیے قرآن نے علاج بیان کیا ہے، پیغمبر اسلام کو علاج بتایا، اور ہم میرے اور آپ سب کا علاج یہ فرمایا کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ یزیق صدر کے بیمار یقولون، جن کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوگا، فسبح بحمد ربک، تسبیح کرے آپ تسبیح کریں، فسبح بحمد ربک تسبیح، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے بس، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے بھاگ پڑوئے تو نہیں، کیوں یوں کہا تھا تو نہیں، منہ کس کا پکڑ سکتا ہے، وہ خود اپنی آخرت خراب کر رہا ہے ایسی باتیں کر کے، آپ کو کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھو اللہ کی ذات کافی، سب بھی حمد رب بھی خیر۔ تو موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کہ مولا واپس آئے، موسیٰ السلام سے ملاقات ہو، کیا سلام دعا ہوئی، کہا کہ کیا ملا، کہا نماز کا تحفہ ملا، کتنی 50، ہو 50، نہیں نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکی، واپس جائیے، واپس جائیے۔ کہتے اس میں دو راز تھے، ایک راز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ آخری پیغمبر کو پائیں تو ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو یہاں موقع ملا، اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا یہاں موقع ملا، ہمدردی کر رہے ہیں، میرے آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کے مقام کو بتایا کہ جب چاہے دربار میں چلے جائیں، جب چاہے دربار میں چلے جائیں، آسان کام ہے، ابھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پانچ پوائنٹ نماز کا آپ خود دیکھیں گے کتنی بار جانا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس میں علامہ جو ہے ایک علامہ سہیلی نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ پیغمبر حضرت موسیٰ السلام نے تمنا کی تھی، کہا تھا اللہ تعالیٰ ارنی ہے، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ریلیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لم ترانی، کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری تجلیات کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے عرض پر آنا پڑے گا، اور وہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے رکھا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سوال کا بھی جواب دیا کہ اے موسیٰ تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مجھے دیکھ کے آ رہا ہے اس کو تو دیکھ لے۔ کہتے جب بھی پیغمبر سلام واپس آتے تھے نا ملاقات کے بعد اور وہی کے بعد، تو آپ پر عجیب انوارات ہوتے تھے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام ان انوارات کو لیتے تھے، پیغمبر سلام سے ان انوارات کو جذب کرتے تھے، کیونکہ روحوں کی خوراک تو انوارات ہیں، جس طرح میرے آپ کی خوراک روٹی پانی ہے، روح کی خوراک انوارات ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں مزہ آتا ہے ہماری روح کو، کیونکہ اس کی خوراک یہ نورانی چیزیں، روحانی چیزیں۔ خیر چلتے چلتے پانچ ہو گئی، فرمایا اللہ امتوں کا اللہ تصیف خدا لی، وہ سب نے کہا کہ آپ کی امت یہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، فرمایا مجھے شرم آتی، واپس جاتے شرم آتی، پانچ نمازیں لے کر چلے، آواز آئی پیچھے سے، یہ ہے بات سننے والی، آواز آئی ہی خمسن وہ یا خمسون اللہ یبدل القول لدیہ، فرمایا یہ پانچ نمازیں میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی، کیونکہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، تم پڑھو گے 5 لیکن ہم 50 لکھیں گے، تم نے 50 پڑھی۔ بتائے نماز نہ پڑھنا کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ پانچ نمازیں پچاس ہو رہی ہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی تاج اتنا نفع نہیں دے سکتا کہ پانچ روپے آپس ہو گئے اور وہ آپ کو شام کو پچاس روپے دے دے بھی میں نے آپ کے پانچ پر پچاس روپے کمائے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا دربار دیکھ لے پر ہی خمسن یا خمسون, تم پانچ پڑھو گے یا ہاتھ سے تمہاری ایک نماز ایک جمعہ جائے گا, لیکن یہ جب اوپر آئے گا تو یہ ہم اس کو دس جمعے شمار کریں گے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جب جمعہ نماز پڑھتا ہے اس جمعے سے اگلے جمعے اور تین دن زائد تک کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جمعہ ایک کے بعد دس دس دن تک اس کا اثر ہے, یعنی ایک جمعہ کا اثر دس دن تک ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی کہ جو سستی کی وجہ سے تین جمعے مسلسل چھوڑ دے اس کے دل کے اوپر نفاق کی مہر لگا دی جائے. اتنا بڑا انعام ہے. اب ایک جمعہ دس جمعے لکھے, دس جمعے پڑھے آپ نے, اندازہ کیجیے ایک گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر ہم دس جمعوں کا ثواب کما رہے ہیں اور دس دن کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں ہمارے, یہ نمازیں دی گئی. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں میں جو نشانیاں دیکھی تھی کہ آپ پر برزخ کے احوال کھولے گئے, آل میں برزخ کھولا گیا. آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں پتھر کے ساتھ ان کے سر توڑے جا رہے ہیں, زور سے فرشتے پتھر مارتے ہیں سر بالکل قیمہ ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ وہ ٹھیک کیے جاتے ہیں پھر ان کا سر توڑا جاتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا کہ آج کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں, نمازی نذان ہو رہی ہے اپنے کام میں مشغول ہیں, سونے کے وقت نیند میں مشغول ہیں, تجارت میں مشغول ہیں, گپ چپ میں مشغول ہیں, کھیل کود میں مشغول ہیں, فنکشنوں میں مشغول ہیں, فنکشن ہو رہا ہے جی کیسے اٹھ کے جائیں یار بعد میں پڑھ لیں گے, قضا کر دی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر توڑے جا رہے ہیں پتھر کے ساتھ. آگے گئے تو پیغمبر سلام نے دیکھا کچھ لوگوں نے چیچڑے پہنے ہوئے چیچڑے باندھے ہوئے ہیں, زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. زقوم جہنم کا وہ پھل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فمالئون منہ البطون, فرمایا کہ وہ کھاتے ہی پیٹ چل پڑے گے, انتڑیاں نکٹ کے باہر نکل آئیں گی. وہ کھا رہے ہیں. پیغمبر صاحب نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے. اتنی سستی زکات میں, تجارت والے تو دیتے ہی نہیں, ہوگا تو ہم پر تو فرض نہیں, مہنگائی بہت ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر زکات کو ساقط کر دیتے, اپنے طرف سے ہیلے بنائے ہوئے ہیں, کہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں حساب کتاب نہیں, حالانکہ پورا پورا حساب کرنا ہوتا ہے. اور حساب بھی اسلامی مہینے کے اعتبار سے, سن لو اسلامی مہینے کے اعتبار سے, یہ انگریزی نہیں, اس لیے کہ انگریزی مہینے اسلامی مہینے میں فرق ہے, بلکہ بعد نے لکھا ہے کہ چند سال کے بعد پورے ایک سال کی زکات رہ جاتی چند سال کے بعد, یہ عجیب بات ہے. اس لیے اسلامی مہینے کے اعتبار سے کہ آپ پر جب زکات فرض اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, اس اسلامی تاریخ کو اگلے سال آپ کی اگلی زکات فرض ہو جائے گی. یہ مہینے نہیں, کیونکہ کوئی 31 کا مہینہ ہے, کوئی 28 کا مہینہ ہے, کتنے مہینے 31 کے ہیں, وہ دن زائد ہے, ان دنوں کی زکات رہ گئی. لیکن جو اسلامی مہینے ہیں وہ 29 دن کا ہے یا 30 دن کا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے. پھر اور آپ آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے, ان میں بچھو اور سانپ ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, سود کھاتے ہیں, بینکوں سے سود لے رہے ہیں کاروبار چلانے کے, کہتے ہیں یہ گزارا نہیں اس کے بغیر, استغفر اللہ کیسے گزارا نہیں بھائی, کہ دنیا کے اندر سب حرام ہی کھا رہے ہیں, حرام کھا رہے دنیا میں. آج خبر آئی, آج میں نے ابھی ہمارے ایک عالم نے ہمیں خبر بھیجی ترکی سے کہ ترکی میں تقریباً 9 لاکھ عمارتیں تباہ ہوئی, 9 لاکھ, جن میں بڑے ٹاور بھی ہیں. تو ان ٹاوروں کے جو بنانے والے ہیں کمپنیاں, بڑے بڑے کمپنیوں نے ٹاور بنائے, اور جب ٹاور بنائے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر زلزلہ آئے تو اس طریقے پر بچ جائے یا کم از کم کم سے کم نقصان ہو. عام مکان میں اور آپ بناتے تو اس کا خیال نہیں کرتے, لیکن جو اتنے مہنگے ٹاور بنتے ہیں جن میں کروڑ کئی کئی کروڑ کا, تو ایک ایک جو ہے نا وہ شگا اور ایک ایک فلیٹ اور ایک ایک دکان اور ایک ایک دفتر ہوتا ہے. تو ترکی حکومت نے ان تمام کے نام جو ہے اس لسٹ میں ڈال دیے کہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے, اور سب کی گرفتاری کا آرڈر دے دیا ہے. سب گرفتار, کیونکہ جانی نقصان بہت ہوگا, 40,000 انسان شہید ہو گئے اس کے اندر, 40,000. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹاور جو ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں, ہزاروں آدمی ہوتے ہیں. دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے, لیکن اس کے اندر ایک ایک کے اندر 10-10, 20-20 پورا قبیلہ آباد ہے ایک ایک چھوٹے سے فلیٹ میں. اور وہی پر ایک بلڈر تھا جس نے ان علاقے میں عمارتیں بنائی تھیں, اس کی 50 عمارتیں تھیں, ٹاور ان میں سے ایک بھی نہیں گرا. عجیب بات ہے, ایک بھی نہیں گرا, کوئی نہیں گرا. تھوڑا بہت نقصان ہوا لیکن گرے نہیں, اور کچھ جانی نقصان بھی نہ اس نے رہنے والا. تو پھر میڈیا والے پہنچ گئے اس کے پاس, وہ بڑا نیک متشرع آدمی, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے, یار آپ کا کوئی ٹاور نہیں گرا, کیونکہ اس کا نام آ گیا, یعنی ان تمام بلڈرز میں وہ منفرد نام آ گیا. کبھی اس کا نہیں گرا, اس کمپنی کا باقی سب کے گر گئے. وہ شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ مال حلال کمایا ہے اور میں نے کسی بینک کے ساتھ سودی کام نہیں کیا. آپ اندازہ کیجیے, یہ ابھی کی خبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں حلال نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا کہ تم حلال کماؤ, قولوا من الطیبات وعملوا الصالحات, اور حلال کے لیے جو نا وہ دنیا میں گنجائش نہ ہو, یہ سوائے شیطان کے اور نفس کے اور کچھ بھی نہیں. یاد رکھو, فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں, بڑے بڑے پیٹ نے کہا کہ یہ اندر سانپ اور بچھو ہے. خلاف اور آگے تشریف لے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. اے کون لوگ ہیں؟ اے وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں. دین کے نام پر آج آپ نیٹ اٹھا لیں, آج سوشل میڈیا اٹھا لیں, بڑے بڑے علامے پہامے بنے اور گمراہی پھیلا رہے ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں. صحابہ گمراہ بلا کہہ رہے ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر نشانہ بنا رہے ہیں, حدیث مبارکہ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں, قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عقل سے دیکھو کیسے ہوگا, عقل سے دیکھو. مجھے یاد ہے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا بنڈوری ٹاؤن میں, ہم طالب علم تھے. تو حضرت نے کسی کا واقعہ بیان, کسی کی بات بیان کی کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے جب دجال بن رہے, جبکہ حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ آپ صحابہ اکرام جا رہے تھے اور وہ کشتی ان کی راستہ بھول گئی تو جزیرے پر چلی گئی, اور اس جزیرے پر دیکھا کہ دجال بن تھا, اور پورا ایک واقعہ ہے, اور اس کا جاسوس بھی پھر رہا تھا, ایک جانور اس کا نام جساسا تھا. تو دجال سے ملاقات ہوئی, تو پیغمبر سلام کو آ کر بتایا کہ دجال جو ہے اس طریقے پر ہم نے دیکھا, لیکن بعد میں اس کا پتہ نہیں چلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو نگاہوں سے اوجھل کرنا چاہے. یہ تو میرا آپ کا اپنا تجربہ ہے, ہم خود سامنے چیز رکھ کر ہمیں ملتی نہیں ہے, بعد میں کہتے یار وہ یہ تو یہاں پڑی تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 50 سال سے خانقاہ سے اپنے خانقاہ اور مسجد مدرسے سے گھر جاتا تھا, تو ایک دن میں راستہ بھول گیا, حالانکہ اسی محلے میں تھا, میں راستہ بھول گیا تو پھرتا رہا, مجھے گھر نہ ملے, تو میں واپس آیا اور میں نے ایک طالب علم کو ساتھ لیا اور مجھے گھر تو پہنچا دے, اور سب حیران ہو کہ حضرت کو کیا ہوا, روزانہ آتے جاتے اپنا گھر بھول گئے. کہا کہ اس دن سمجھ میں آیا کہ اگر وہ نہ دکھانا چاہے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کے سامنے چیز بڑی ہو. اب حضرت تمیم داری صحابہ کو دکھا دیا, دجال بعد وہ نظر رہا ہے, آج کے سائنسدانوں کو نظر رہا ہے, چھپانا چاہے. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے خود وہ دیوار دیکھی ہے جس کے پیچھے یاجوج باجوج بند تھے, اور میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں, میں نے خود دیکھی. آج اگر کسی کو یاجوج ماجوج کی جگہ نظر نہیں آتی, اللہ چھپا دے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی جزیرہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اس صاحب نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جس طرح انسان بھوکا ہو، انسان کو بھوک لگی ہو اور وہ بھوک کی وجہ سے مرنے پر آ رہا ہو تو حرام چیز کھانا جائز ہے، اس طرح حرام چیز پینا جائز ہے، اسی طریقے پر اگر شہوت میں استرار ہو جائے تو نعوذ باللہ بدکاری بھی جائز ہے۔ یہ مسئلہ لکھا اور پھر اس کی ایک مثال لکھی انہوں نے کہ جی اگر کسی جزیرے پر چلے جائیں، کشتی ہو، کشتی ٹوٹ جائے، ایک مرد و ایک عورت ہو اور اس جزیرے پر پہنچ جائیں اور اس جزیرے پر ان دونوں کے جناب اتنی شہوت بھڑک جائے کہ بغل کا گزارا نہ ہو تو وہ بغیر نکاح اور بغیر گواہوں کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا تو حضرت مفتی ماموسا رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان نے یہ مسئلہ بیان کر کے کہا کہ وہ جو جزیرہ ہے نا جس جزیرے پر تم کہہ رہے ہو کہ ان کے لیے زنا حلال ہو جائے گا، وہی دجال ہوگا، کیونکہ ایسا جزیرہ گویا کہ تم کہتے ہو دنیا میں پایا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی چیز بھی نہ ہو۔ عقلیات عقل کی مثال آنکھ کی طرح ہے اور شریعت کی مثال روشنی کی طرح ہے، آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی ہو ورنہ نہیں دیکھ سکتی، اس طرح عقل تب صحیح کام کرتی ہے جب شریعت کی روشنی ہو۔ فرمایا کہ ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، فرمایا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے نام پر گمراہی پھیلا۔ اس نے کہتے ہیں لکھا ہے کہ انظروا امن تاخذون دینکم، یہ دیکھو تم کس سے دین سیکھ رہے ہو، آیا اس کی کوئی سند ہے، اس کا کوئی باپ دادا ہے، اس نے کسی سے پڑھا ہے یا آج خود ہی جو ہے وہ کتابیں پڑھ کر علامہ فاہمہ بن گیا؟ جتنے بھی گمراہ ہیں ان کا کوئی استاد نہیں، وہ خود کتابیں پڑھی، جو سمجھا رہے ہیں آگے لوگوں کو سمجھانے بیٹھ گئے، اور یہ کہتے ہیں دونوں دعوت بھی دیتے ہیں، یا خود سمجھو دین۔ صحابہ اکرام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر دین سیکھتے تھے، فرمایا انما بعثت معلما، وہ جو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں ان کو دین سکھاتا ہوں، اور ہم اس زمانے میں 15ویں صدی میں جبکہ گندگی سے لچھڑے ہوئے اور نفس اور شیطان کے قابو ہیں اور اس دنیا کی چمکینی مرنے والے، ہماری عقل اس قابل ہوگی کہ ہم دین خود سمجھے؟ صحابہ نے تو رسول اللہ سے سمجھا تھا۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی، دین کے نام پر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو سخت سزا دی جا رہی، فرمایا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بڈھے کو دیکھا، فرمایا اس سے توجہ نہ کرنا، آوازیں دے رہا ہے رسول اللہ کو، اور ایک بڈھی کو دیکھا آوازیں دے رہی، فرمایا توجہ نہ کرنا، فرمایا یہ بڈھا شیطان ہے اور یہ بڈھی دنیا ہے، یہ دنیا ہے بڈھی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، جیسے بڈھی جو ہے وہ میک اپ کر لے پارلر میں جائے، اس لیے پارلر کی تعریف کیا ہے کہ پارلر کسے کہتے ہیں؟ پارلر سے کہتے ہیں کہ جاتی کوئی اور ہے آتی کوئی اور ہے، اس کو پارلر کہتے ہیں، جب جائے گی تو کچھ اور ہے، آئے گی تو کچھ اور۔ اس لیے کسی لطیفہ لکھا ہے ایک جگہ پر جنات آ گئے حملہ کر دیا، اور ایسا ہوتا بھی ہے، یہ عجیب بات ہے، میں کراچی کا تجربہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ سج دھج کے خوشبوئیں لگا کر خواتین جاتی رات کو، جنات حملہ آور ہو جاتے ہیں، کتنوں کو تکلیف ہوئی، کراچی میں آدھے سے آنے والی زیادہ خواتین کو جنات کی تکلیف، بات مشہور ہوئی کیونکہ سمندر کے کنارے کوئی تھا وہاں، انہوں نے تو سمندر اور پہاڑوں میں تو جنات بہت ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ کو جن چمٹ گئے کیونکہ وہ سجی دھجی خوشبوئیں لگائے تھے بات انہوں نے۔ اب پھر آپ مولویوں کے پاس بھاگے پھر رہے ہیں، جناب مولوی صاحب دم کر دو جی دم کر دو، تو جنات آ گئے، مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے کہا سارے وضو کرو، ساری خواتین کو وضو کرایا تاکہ تمہیں کوئی وظیفہ وضو پڑھائے، جو یہ وضو کر کے جن خود بھاگے، انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہورے ہیں، یہ پریاں ہیں، یہ تو ڈہنے نکلی۔ یہ دنیا کے مثال بھی اسی طرح، فرمایا بڈھی دیکھی، میں نے بڈھی کی شکل چلا اصل شکل دکھائی، بڈھی شکل، فرمایا اچھا کہ آپ نے توجہ نہیں کہا، توجہ کرتے آپ کی امت بھی دنیا کے اوپر مرتی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ والے نے دنیا کو دیکھا بڈھی، انہوں نے کہا کہ اور غیر شادی شدہ کماری، انہوں نے کہا تو بڈھی ہو تیری شادی نہیں ہوئی، کتنی دنیا تجھ پر مر گئی، کہا کہ مجھ سے جو شادی کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتی ہوں، یعنی تباہ و برباد کر دیتی ہوں، اور جو اس قابل ہیں وہ میرے قریب بھی نہیں آتے۔ پہلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی, طلاق دے دی, طلاق دے دی. اور فرماتے تھے ابو بکر صدیق تو ایسے تھے کہ ان کی طرف تو دنیا گئی نہیں اور میرے پاس آئی میں اس کو طلاق دے دی. یہ پیغمبر رام آیات رب الکبریٰ, بڑی بڑی آج نشانیاں دیکھی میرے دوست, بڑی بڑی نشانیاں. اس لیے میرے دوستو نماز ایک عجیب و غریب تحفہ ہے جو آسمانوں سے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے, بلا سستی کرتے ہیں, سستی سمجھ میں نہیں آتی کیوں سستی کرتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں خیال, یعنی ابھی جوان کو کسی کو پوچھ لیا تیری قضا نمازیں کتنی ہیں تو اس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں گی کہ اس کی پوری جائیداد بھی بک جائے تو اس کا فدیہ مرنے کے بعد ادا نہیں ہو سکتا. حالات یہ, جبکہ ایک دن چھ نمازوں کا فدیہ 12 شیر گندم ہے, وہ بھی وصیت اگر کرے. اگر وصیت نہ کرے اور پچھلے دیں تو وہ تو اللہ جانتا قبول ہو گئے یا نہیں. اگر وصیت کرے مرتے ہوئے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں اس کا فدیہ دے دینا, 12 شیر ایک دن کی نماز ہے. اب آپ مہینے اور سال کی نمازوں کا لگائیں پھر دیکھیں آپ کے باپ کی فدیہ دے گا. یہیں پر ایک بہت بڑا ذمہ دار فاتو آپ کے شہر میں, اس زمانے میں اس کے ذمے جو نمازیں تھی 400,000 روپے بنتے تھے, 400,000. آج سے 15-20 سال میں 400,000 روپے, جبکہ وہ مربع چھوڑ کے گیا تھا. مربع ایک ایک بچے کے پاس کوئی 10-10 مربع, 15-15 مربع زمین آئی. میں نے اس کا پیغام بھیجا اس کے, میں نے کہا یہ کٹ کرنے کی اور دیگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے باپ کا فدیہ ادا کرو. تو اس کا جواب تھا کہ ابا جانے اور ربا جانے, ہم نہیں دے سکتے. یہ بیٹے کا جواب تھا جو 15 مربع جو لے کر بیٹھا ہے, ابا جانے ربا جانے. ابھی پچھلوں پر نہ لاؤ میرے دوستو, کوئی نہیں پوچھتا. کتنی وصیت نامے ہمارے پاس آتے ہیں, آج تک کوئی عمل نہیں کرتا. چھوڑو جی وہ زمانہ تھا, ابا نے ایسے وصیت کر دی جی, ایسے مسجد میں لگا دو, اس مدرسے میں لگا دو. حالانکہ وصیت تہائی میں ہوتی ہے, پھر بھی دو تہائی مل رہے ہیں لیکن دینے کو کوئی تیار نہیں. اس لیے اپنے معاملے کو خود حل کرو میرے دوستو. اگر آپ خود معاملے کو حل کرو گے اور متیقظ رہو گے اور اس بات کی کوشش میں رہو گے کہ ہماری آخرت اچھی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں ویسے معاف کر دیں گے. اس لیے کہ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اللہ کبھی رائے گا نہیں جانے دیتے, یاد رکھو. بلکہ لکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو منزل سے دور ہوتے ہیں لیکن چاہتے ہیں اللہ کے پیارے بن جائے, کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بےچارے حالات کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بالکل کچھوے کی چال ہے. لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہ موت کے وقت ان کے سر پر تاج ولایت سجا کر ولی بنا کر لے جاتے ہیں اور ولیوں کے ساتھ قیامت دن ان کو کھڑا کریں گے. لوگ کہیں گے یار یہ تو عام آدمی تھا, ولی کیسے بن گیا؟ اللہ فرمائے کہ یہ کوشش کرتا تھا, کچھوے کی چال چلتا تھا. بس ٹھیک ہے اس میں کمزوریاں تھیں لیکن ہم تو کمزور نہیں ہیں دینے والے, ہم تو کمزور نہیں, دینے والے کو ہم ہیں. ہم نے ان کی کوشش کو دیکھا, بس کافی ہے, بس کوشش کی ہے اس نے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.